بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟
جی آ رہی آ رہی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم
صل على محمد. اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الف لام را: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الله تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ہماری اس مجلس کے حوالے سے کہ انشاءاللہ جس میں اگلے ایک گھنٹے تک انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کچھ معروضات قرآن کے حوالے سے، قرآن کی روشنی میں کلام اہل بیت کے وسیلے سے کچھ ایسی گفتگو پیش کی جائے کہ جو انشاءاللہ ہمارے لیے مفید ہو، ہماری معرفت کو بڑھانے کے لیے، ہمارے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے. اور آپ حضرات، کیونکہ ماشاءاللہ زیادہ تر میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں وہ بامعرفت افراد ہیں، دین میں ایک گہری نظر رکھنے والے حضرات ہیں، تو یقیناً آپ میں سے بہت سارے حضرات کے لیے ایک یاد دہانی اور قرآن کے اس حکم کی تعمیل کہ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ یقیناً ذکر جو ہے یاد دہانی مومنین کو فائدہ دینے والی ہے. ہمارے لیے زندگی میں، جس زندگی میں ہم موجود ہیں، اور اس مسئلے کا تعلق فقط مسلمانوں یا مومنین سے نہیں ہے، تمام انسانوں سے، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی مشکلات، پریشانیاں اور مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، ان کے لیے فقط حل نہیں بلکہ ایک آسان حل کی تلاش اور تمنا میں رہتے ہیں. وہ معاملات اور وہ مسائل کون سے ہیں جن کو ہم زندگی کے مشکلات اور مسائل میں شامل کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر رزق کے مسائل ہیں، اولاد کے معاملات ہیں، معاشرتی پریشانیاں ہیں، اور معاشرتی پریشانیوں میں بھی گھر کے معاملات ہوتے ہیں، خاندان کے مسائل ہوتے ہیں، یا جیسے کہ لارجر سوسائٹی، کمیونٹی جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو ان مسائل سے خالی سمجھتا ہو. اور اگر کوئی شخص زندگی میں اس طریقے سے مشغول ہو کہ گویا اسے کوئی پریشانی فیل ہی نہ ہوتی ہو, تو ہم اس انسان کو یا غافل کہیں گے یا بے حس کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ انسانی حساسیت سے محروم ہے. بہرحال یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے کہ اگر ہم اس بات کو طے کر لیتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات ہیں, زندگی مسائل سے گھری ہوئی ہے, اور ایک انسان اپنے ہوش سنبھالنے کے وقت سے لے کر اپنے مرتے دم تک ان پریشانیوں سے دوچار رہتا ہے, گریپل کرتا رہتا ہے, ان کے مقابلے میں ایفرٹ کرتا رہتا ہے, تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ اسلام اور ایمان کے ذیل میں اور پیرائے میں کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے جو فوری طور پر مسئلے کا حل سب سے پہلے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ, تو یہاں سے ہم کو جو ہدایت ملتی ہے وہ یہ کہ ایک غیبی قوت ہے. غیبی کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ اپنی عقل سے یا اپنے قلب سے اس قوت اور اس حقیقت کو درک کر سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں. تو وہ غیبی اور خدائی قوت کی حمایت اور مدد کو ہم طلب کرتے ہیں اپنے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے. اچھا, اب ہم کیسے اس خدائی طاقت کو بلائیں کہ آؤ اور ہماری مدد کرو, آؤ ہماری پرابلمز کو سالو کرو؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ذریعہ ہے, جس ذریعے کو ہم اختیار کرتے ہیں, وہ ہے دعا یا عبادات کے ذریعے سے, یا مثال کے طور پر کچھ مخصوص اعمال ہیں جو ہمیں محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے پتہ چلتے ہیں. تو یہ جو ہماری دعا ہے, طلب ہے, تمنا ہے, صدقات ہیں, یا مختلف قسم کے اعمال ہیں کہ جن کو ہم ذریعہ اور وسیلہ بناتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہماری زندگی کی پرابلمز سالو ہو جائیں, تو کیا ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ جہاں ہم نے کسی دعا یا کسی وسیلے کو اختیار کیا اور وہاں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا؟ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, بلکہ بعض اوقات ہم طویل عرصے تک پریشانیوں میں, مسائل میں گھرے رہتے ہیں اور پرابلم سالو نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان ہے, مومن ہے, تو وہ ہمت نہیں ہارتا ہے, یعنی دعا کرتا رہتا ہے, خدا کی بارگاہ میں اپنی درخواست کو بھیجتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے انبیاء کے واقعات ہیں, ائمہ علیہم السلام کے حالات زندگی ہیں, اولیاء کرام کی زندگی میں سے بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن سے ہم کو یہ بات ری فربش ہوتی رہتی ہے, یہ آئیڈیا ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دماغ میں, کہ دنیا کی زندگی میں غیبی الہی امداد کا حصول ممکن ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جس طریقے سے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا, حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے شر سے نجات دی, دریا میں سے گزار دیا, حضرت یوسف کو قید خانے سے نکالا, اور ایسی دسیوں مثالیں جو قرآن کریم نے ہم کو سنائی ہیں, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان تمام مقامات پر زندگی میں کہ جہاں سے امیدیں مکمل کٹ آف ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ایک حقیقت ایسی ہے کہ جو ظاہراً ہماری نظروں سے غائب میں ہے, لیکن اس کی حمایت اور مدد ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. اور جیسا اور جتنا ہم کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, تو ہم بھی اپنی زندگی میں اس غیبی امداد کو حاصل کرنے کے لیے رستے اختیار کرتے رہتے ہیں, اور ہمارے لیے بنیادی رستہ جو ہے وہ دعا ہے. اور دعا کے جو معنی ہے ہماری نظر میں, ہماری زندگی میں, وہ کیا ہے کہ یعنی ہاتھ اٹھائیں اور کچھ الفاظ ادا کریں, کہ جب بھی ہم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو, تو دعا کرنے کا یعنی جب بھی میں آپ سے یہ کہوں گا تو آپ ہم سے یہی پوچھیں گے کہ کیا پڑھوں، کیا اپنے الفاظ میں دعا کروں، اپنی زبان کے سے مانگوں، یا کوئی مخصوص الفاظ ہیں جو بتائے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے سے مانگوں. یعنی مختصراً یہ کہ دعا یعنی الفاظ، دعا یعنی زبانی کلمات. تو ہم آج کی گفتگو میں انشاءاللہ اس مسئلے کو پر ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرانا ہے، اگر ہمیں اپنی زندگی میں غیبی امداد کو حاصل کرنا ہے، تو کیا یہ ایک رینڈم معاملہ اور مسئلہ ہے؟ کہ انہیں رینڈم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم حقیقتاً کیا کریں کہ مدد خدا ہمارے شامل حال ہو جائے، اور ہمیں حقیقتاً یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کیا بولیں اور کس طریقے سے مانگیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. اس لیے ہم اس کو انہیں کہ مختلف قسم کے ٹرائلز اینڈ ایررز کرتے رہتے ہیں. ٹرائل اینڈ ایرر کا لفظ بھی میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یعنی ہم نے ایک دعا، کسی نے ہم سے کہا کہ یہ فقرے پڑھ لو، یہ دعا پڑھ لو، اس کو کر لو، ہم نے اس کو ٹرائی کیا اور کامیاب نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھئی یہ دعا نہیں، یہ ہماری دعا مقبول نہیں ہو پائی، اب ہم کسی اور دعا کی طرف چلتے ہیں. تو کیا زندگی میں خدائی عنایت اور غیبی امداد کو حاصل کرنے کا باقاعدہ کوئی فارمولا بھی ہے، کہ ایک ایسا فارمولا کہ جو ریئلی ورکیبل ہے، جو واقعاً جس کے ذریعے سے انسان اس مقام تک پہنچ جائے گا، اس چیز کو حاصل کر لے گا، یا خدا سے مانگنے کا یا اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنا جو ہے وہ اسی رستے اور روش کا نام ہے کہ انسان کو جو سمجھ میں آئے ایک کے بعد دوسری دعائیں مانگتا رہے، یا کچھ مخصوص قسم کے اعمال کرتا رہے، اور منتظر رہے ان گڈ فیتھ کہ ہمارے مسائل یا پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گے یا ہمیں کامیابی مل جائے گی جو ہم چاہ رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جن آیتوں کی تلاوت کی وہ سورہ ہود کی ابتدائی 3 آیتیں. پہلی آیت تو بہرحال قرآن کریم کے حوالے سے ہے، وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے کہ قرآن کریم کی 2 لفظوں میں تعریف بیان فرمائی خدا نے. دوسری آیت مختصر ہے کہ ہم نے کتاب تمہارے سامنے بھیجی اور تفصیلاً اس کی آیتوں کو مفصل رکھا تمہارے سامنے. کیوں؟ ان لا تعبدوا الا اللہ. اس کتاب کو تمہارے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے عبد نہ بنو. اور اگر ہم کسی بھی فارمولے کی تلاش میں ہیں نا، تو ہر فارمولے کی بیس یہ نسخہ ہے، اللہ تعبدو الا اللہ، کہ جہاں زندگی میں بندگی یہ حق کے سوا کوئی اور بندگی یا عبادت شامل ہو گئی، وہاں سے ہی تمام معاملات اور مسائل خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بیس ہے. اسی لیے آپ اگر قرآن کریم سے استفادہ کریں، قرآن کی آیتوں کی جانب رجوع کریں، تو یہ ہر جگہ آپ کو پہلا جملہ یہی ملے گا کہ اللہ کے سوا کسی کو کی بندگی نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر اس کے بعد اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ نذیر ہوں اور بشیر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے جو پیغامات ہیں، ان پیغامات کے لیے جو وسیلہ لازمی ہے اور جس کے بغیر ہماری آنکھیں نور الہی سے خیرہ نہیں ہو سکتی، وہ وسیلہ ہے ولایت یا حجت خدا. تو میں تمہارے لیے نذیر و بشیر ہوں، اور میں تم کو کیا کہہ رہا ہوں؟ انستغفروا ربکم، کہ اللہ کی بندگی پر ثابت اور قائم ہونے کے بعد انستغفروا ربکم. ابھی میرے پاس اتنا وقت تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے کہ اس مجلس کے دوران میں تفسیر کر سکوں، تفسیر کا وقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جو آیتیں بھی میں تلاوت کروں گا اس کا اچھے سے ترجمہ بیان کر دوں گا، اور اس کے ذیل میں کچھ مطالب. انستغفروا ربکم، کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے. استغفار کا مطلب مغفرت نہیں ہوتا ہے, بلکہ استغفار کا مطلب مغفرت طلب کرنا ہوتا ہے, مغفرت کی تمنا کرنا, مغفرت چاہنا, اس کو کہتے ہیں استغفار. ان استغفروا ربکم, تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. ثم پھر, دین, ثم اس وقت آتا ہے کہ ایک چیز کے بعد جب کوئی دوسری چیز آ رہی ہوتی ہے, ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ, کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. ثم توبو الیہ, پھر توبہ کرو اس کی طرف. توبہ کرو اس کی طرف کا مطلب کیا ہے کہ تم پلٹو اس کی طرف. توبہ یعنی پلٹنا, لوٹنا, گیٹنگ بیک ٹو ہم, کہ پھر تم اس کی طرف پلٹو. ان دو کاموں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, پہلا کام ہے کہ استغفار کرو اپنے رب سے اور پھر اس کی طرف توبہ کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی, وہ تمہیں دے گا متاع یعنی سرمایہ, وہ تمہیں سرمایہ دے گا, ایک ایسا سرمایہ جو حسن ہوگا. حسن یعنی خوبصورت ہوگا, بیوٹیفل ہوگا. متاع حسن یعنی جس سرمایہ میں خوبی ہوگی, خوبصورتی ہوگی, خوشگواری ہوگی, برکتیں ہوں گی. استغفار کرو اپنے رب سے, پھر اس کی طرف توبہ کرو, وہ تمہیں عطا کرے گا متاع حسن. الی اجل مسمی, ایک معینہ مدت تک, ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تک تم کو متاع حسن عطا کرے گا. وَيُعْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, اور اگر تم نے منہ موڑ لیا, یہ جو ہم نے تم کو پیغام دیا ہے, تم کو رستہ دکھایا ہے استغفار اور توبہ کا, اگر تم نے اس سے روگردانی کی, اس سے منہ موڑ لیا, یو ٹرن اوے یور فیس فرام دس وے, تو میں تمہارے بارے میں, یعنی یہ رسول کہہ رہے ہیں حکم خدا کے تحت, تو میں تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں عذاب یوم کبیر, ایک بزرگ دن کے عذاب کا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ عذاب اس کو تم اس شکل میں دنیا میں بھی دیکھو, لیکن جو یوم کبیر ہے, یوم قیامت, اس دن کے عذاب کا میں تم سے خوف رکھتا ہوں تمہارے بارے میں, اگر تم نے استغفار اور توبہ کی راہ سے منہ موڑ لیا اپنا. اس آیت کا یہ ترجمہ, اس کے ساتھ ایک دو آیتیں ابھی میں اور ملا لیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا دو تین پہلوؤں کو انشاءاللہ ذرا اور اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ نوح, سورہ نوح کا نمبر ہے 71, حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر یہ سورہ ہے, اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغات اور آپ کی اپنی قوم سے گفتگو کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے. اس کی تین آیتیں 10 سے 12 تک, کہ حضرت نوح علیہ السلام گویا خدا کی بارگاہ میں اپنی روداد بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا, کیسے تبلیغ کی. اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 ایئرز تک, 950 سالوں تک تبلیغ کی تھی, نہ کہ ان کی عمر اتنی تھی. 950 سالوں تک اکراس دا جنریشنز وہ لوگوں کو دین خدا کی طرف دعوت دیتے رہے تھے, اور اس کے باوجود بھی لوگ انکاری رہے تو ان پر پھر ایک گلوبل لیول کا پھر عذاب آیا انسانوں پر. بہرحال تو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, میں نے ان لوگوں سے کہا اپنی قوم سے اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, جملہ ابھی وہی ہے جو ہم نے سورہ ہود میں پڑھا, اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب سے استغفار کرو. اور استغفار کا معنی آپ کے ذہن میں روشن ہونا چاہیے, استغفار یعنی مغفرت طلب کرو, مانگو, تمنا کرو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, خدا جو ہے اس کی صفت ہے, کانا کے جو لفظ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ غفاریت اللہ کی صفت ہے نہ کہ عمل ہے. صفت اور عمل کا کیا فرق ہوتا ہے کہ جب آپ صفت کی بات کرتے ہیں تو صفت کا مطلب ہے کہ عمل ہمیشہ اس صفت کے مطابق رونما ہوتا ہے. یعنی آپ ایک شخص کے بارے میں کہیں گے کہ یہ انسان سخی ہے, اور ایک انسان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ سخاوت کرتا ہے یا کر رہا ہے. تو جس انسان کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ سخی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ جب بھی بیہیو کرتا ہے سخی اور وہابی انداز سے بیہیو کرتا ہے. یعنی یہ صفت اس کے سخاوت عمل نہیں ہے کہ کبھی عمل ہے اور کبھی نہیں ہے. تو انہو کانا غفارا, غافرہ نہیں غفارہ. غفارہ کا مطلب بے انتہا مغفرت کرنا, یہ صفت خدا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بیان کر رہے ہیں کہ بے انتہا مغفرت کرنا, بہت زیادہ مغفرت کرنا. اور ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو اس کو مغفرت کے غفارہ کے معنی بھی یاد دلا دیں گے تو اور بات واضح ہو جائے گی. یہ صفت ہے خدا کی نہ کہ اعمال ہے. اس سے اس ہستی کے پاس جاؤ اور مغفرت طلب کرو. وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. یرسل السماء, اس کا اگر ہم لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں, اور انہی مقامات پر مترجمین کے لیے کافی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. یرسل السماء, وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا آسمان کو. اب یہ کیا مطلب ہوا آسمان کو بھیجے گا؟ علیکم, تمہارے اوپر, مدرارا, کس طریقے سے؟ ود میکسیمم بینیفٹس. مدرارا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی درر, اس سے ملتا جلتا ورڈ ہے کہ یعنی بے تحاشا نورانیت ہے جس میں برکت ہے, بہت بھر بھر کے بینیفٹس, بھر بھر کے فائدے. اگر تم اس سے مغفرت طلب کرو گے جو غفار ہے, جس کی صفت غفاریت ہے, تو وہ تمہارے اوپر بھیجے گا. یعنی اب اس کے جو ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور سے کہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا, لیکن ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اگر خدا کو خالی یہ فزیکل بارش برسانے کی بات ہو رہی ہوتی تو صحاب کا ورڈ آتا. صحاب یعنی بادل, یا پانی کا ورڈ آتا, یہ سما کا ورڈ نہیں آنا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی برکتیں موسلا دھار بارش کے طریقے سے تم پہ برسا دے گا. کس بنا پر؟ استغفروا ربکم کی بنا پر. ویمددکم باموال وبنین, اور صرف یہ نہیں کرے گا بلکہ تمہاری مدد کرے گا مال سے اور بیٹوں سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے باغات قرار دے گا. جنت یعنی باغ, تمہارے لیے باغات قرار دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. اب یہاں سے ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں سے ہمارے پاس ایک کی ورڈ ہمارے لیے نکل کر سامنے آ رہا ہے, وہ یہ کہ اگر ہمیں خدائی امداد چاہیے, اگر ہمیں خدا کی طرف سے عنایت چاہیے, اگر ہمیں اپنی زندگی کے معاملات اور مسائل, اور یہاں پھر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے, اسی لیے میں نے اس سورہ ہود کی آیت کے ساتھ سورہ نوح کی آیت کو بھی ملایا تاکہ ہم کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ استغفار سے حاصل ہونے والی برکتیں فقط اخروی نہیں ہے, بلکہ استغفار کے وسیلے سے زندگی میں آنے والی برکتیں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کی برکتیں. تو اگر ہم سورہ ہود کی آیت کی طرف چلیں واپس, کہ جہاں پر بات ہو رہی ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا, تو یہ جو متاع حسن ہے یہ دنیا کی زندگی کی برکتیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد کا جو ورڈ ہے, بعد کا جو فریز ہے, الا اجل مسمى, ایک معینہ مدت تک, یہ خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ متاع حسن دنیا کی زندگی کی برکتیں. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں جو نعمت اور برکت نصیب ہوگی وہ الی اجل نہیں ہوگی. آخرت کی برکتیں کسی مدت کے ساتھ کنفائنڈ نہیں ہیں. آخرت میں خدا کی طرف سے جو نعمتیں اور بہشت اور اس کی لذت اور سرور اور نورانیت جو انسان کو نصیب ہوگی کہیں بھی یہ نہیں ہے الی اجل ایک مدت تک. یہ جہاں جہاں بھی مدت کا ورڈ آ رہا ہے یہ اس آخرت کی بہشت سے پہلے کی زندگی کی بات ہے قرآن کریم میں, کیونکہ وہ زندگی جو ہے وہ کسی اجل سے ڈیفائن نہیں ہوتی, کنفائنڈ نہیں ہوتی, کوئی اجل یا مدت اس کو گھیرتی نہیں ہے, اس کو محدود نہیں کرتی ہے. تو اس آیت میں جب بات ہو رہی ہے کہ اللہ تم کو متاع حسن دے گا الى اجل مسمى ایک معینہ مدت تک, یعنی جب تک تم کو دنیا میں زندہ رکھے گا اس وقت تک تمہیں متاع حسن عطا کرتا رہے گا. اور سورہ نوح کی آیتیں جو ہیں وہ اس بات کو بہت کلیئرلی بیان فرما رہی ہیں کہ اس میں آسمان یعنی بلندی سے نازل ہونے والی برکتوں کی موسلادھار بارش ہے, مال میں بیٹوں میں خدا کی طرف سے مدد اور اضافہ ہے, باغات اور نہریں. باغات اور نہروں کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے وسائل کی فراوانی, کہ جو وسائل حیات ہیں ان کی فراوانی, ان کی برکتیں. اور اس کا فارمولا کیا ہے؟ استغفروا ربکم, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. اور اسی کے ساتھ ایک آیت اور بھی کہ جس میں یعنی کہ میں اصل میں اس بات کو تھوڑا سا ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مغفرت کا معنی ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں, جو ہمارے ساتھی ہیں جو پہلے یا جو شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں یا ان اس گفتگو میں شریک نہ ہوئے ہوں تو ان کے لیے یہ بیان کہ مغفرت کا جو روٹ ورڈ ہے غفارہ, اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینے کے, کور کر لینے کے, چھپا لینے کے. تو مغفرت کا مطلب جس کے عام طور سے لٹرل میننگ یہ لیے جاتے ہیں کہ فارگیونیس, معاف کر دینا. مغفرت اور عفو دو الگ چیزیں. عفو بھی قرآن کریم میں ہے, فاصفحوا واعفوا, یہ ورڈز بھی عربی زبان کا حصہ ہیں. ان کا مطلب یہ مغفرت کے سینونیمز نہیں ہیں, سیم میننگ نہیں رکھتے عفو اور مغفرت. عفو درگزر دوسرا معنی رکھتا ہے, مغفرت الگ لفظ ہے. مغفرت کو جیسے کہ علامہ طباطبائی نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا تھا کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور ایک ریزن ہوتا ہے. جب بھی انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اس گناہ, وہ گناہ کسی وجہ سے سرزد ہوتا ہے اور یا اس گناہ کا کوئی ریزن ہوتا ہے. اس گناہ کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ انسان کے نفس میں موجود خرابیاں, انسان کے نفس میں موجود وہ چیزیں, جیسے ابھی ہم نے کہا کہ پہلی بات اللہ تعبدوا الا اللہ, بندگی خدا میں کمی اور کمزوری ہو, یہ بذات خود بہت بڑا ریزن ہے انسان کو گناہ اور معصیت میں مبتلا کرنے کے لیے. اور گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان لا محالہ ولایت خدا اور رسول سے دور ہو کر ولایت شیطان سے نزدیک ہو جاتا ہے. تو جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما, استغفر اللہ, استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں, تو آپ فقط یہ نہیں کہہ رہے کہ جو میرے گناہ کی وجہ سے جو برا اثر پیدا ہوا آپ اس کو ختم کر دیں, بلکہ آپ خدا سے یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ جس سبب اور جس ریزن کی وجہ سے میں نے گناہ کیا آپ اس کو بھی, اس ریشے اور اس اصل کو بھی اکھاڑ لیں, اس کو بھی ختم کر دیں. تو اسے کہتے ہیں ڈھانپ لینا, اسے کہتے ہیں چھپا لینا, اسے کہتے ہیں اپنے دامن میں لے لینا. اور جب خدا کسی کو اپنے دامن میں لے لے تو پھر وہ خالی اس کے برے اثرات نہیں ختم کرتا گناہ کے, بلکہ گناہ کی جڑ کو بھی نکال دیتا ہے, دور کر دیتا ہے انسان کے وجود سے. تو یہ بات آئی مغفرت کے حوالے سے. تو اب تک ہم نے دو باتیں سمجھیں, دو باتیں ہمارے سامنے واضح ہو گئیں کہ دنیا کی زندگی میں نعمتیں اور برکتیں یہ مومن کا حق ہے, اور خدا نے مومن کے لیے ہی یہ نعمتیں رکھی ہیں. بھی قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو نعمتیں ہم نے پیدا کی ہیں یہ کفار و مشرکین کے لیے نہیں پیدا کی ہیں. یہاں پر اگر کھانے کی لذتیں ہیں اور دیگر لذات اور نعمات اور سب کچھ ہیں, یہ حقیقتاً خدا کیا ارادہ یہ ہے کہ اسے اس کے مومن بندے استعمال کریں. کلو وشربو ولا تصرفو, بغیر اسراف کے کھاؤ اور پیو. اور کون سی نعمت ایسی ہے کہ جو خدا نے تم پر حرام کیے, یعنی جو اللہ نے نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو کس نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا. یہ تمام باتیں قرآن کریم میں موجود ہیں. لیکن ایک بات کا یہاں پر سمجھنا بہت ضروری ہے, اور یہ نقطہ بھی بار بار تقریباً بہت دفعہ میں عرض کرتا رہتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم پچاسیوں دفعہ سننے کے بعد بھی ہمارے دماغ سے محو ہو جاتی ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہماری پریکٹیکل لائف کا حصہ نہیں بنتی. یعنی وہ ہم نظریاتی طور پر تو ان باتوں کو سن لیتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم اسے اپنی عملی زندگی کا حصہ نہیں بنا پاتے, اس لیے ہر تھوڑے دن کے بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں سننے کے باوجود. کہ دیکھیں جب ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی نعمات کی, دنیا کی برکتوں کی, اور ان آیتوں میں بہت کلیئر یہ الفاظ موجود ہیں کہ خدا تمہیں کیا کیا دے گا, متاع حسن عطا کرے گا, لیکن متاع حسن کو لہو و لعب سے ایکویٹ کرنا بہت بڑی حماقت ہے. ٹھیک ہے, اس بات کا ہم کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ دنیا کا سرمایہ جس چیز کو قرار دیتے ہیں وہ زیادہ تر اس کا تعلق لہو و لعب سے ہوتا ہے, یعنی اس دنیا سے ہوتا ہے جو خیالی اور تصوراتی اور اعتباری ہوتی ہے, نہ کہ حقیقی. اور اس بنا پر وہ متاع حسن کبھی بھی نہیں بن پاتی. اس وجہ سے وہ ہمارے لیے ایسا سرمایہ نہیں بن پاتی کہ جو ہمارے لیے برکتیں لانے کا سبب ہو. اور اس بارے میں بھی اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نے, یعنی جتنا بھی نعمتیں اس زندگی میں موجود ہیں, یہ ساری کی ساری نعمتیں کیا ہیں؟ مال دنیا ہیں. ٹھیک ہے, مال دنیا. یعنی اگر مثال کے طور پر باغات ہیں, اگر نہریں ہیں, اگر مال ہیں, اولاد ہیں, اور ایسی بہت ساری چیزیں, یہ سب کی سب نعمتیں حقیقتاً مال دنیا ہے, جو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے ہم کو دی جاتی ہیں اور دی گئی ہیں استفادہ حاصل کرنے کے لیے. ہماری متاع, ہمارا سرمایہ وہ چیز نہیں ہے, بلکہ ہمارا سرمایہ حقیقتاً وہ نیکی ہے جو ہم اس دولت میں سے نکالتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہمارا سرمایہ حقیقتاً بیٹے نہیں ہیں, بلکہ ہمارا سرمایہ وہ نیکیاں ہیں جو ہم اپنی اولاد کے وسیلے سے جنریٹ کرتے ہیں, یا جن نیکیوں میں ہم اپنی اولاد اور اپنی نسل کو صرف کرتے ہیں. کہ بالکل جیسے ہم کربلا کے جب ذکر کرتے ہیں, اور کربلا کے حوالے سے وہاں پر ہماری لیے مثال بہت زیادہ روشن ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے, جب ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنی آل کو, اپنی اولاد کو, اپنے خاندان کو قربان کیا خدا کے رستے میں, کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو نعمت اولاد, جو نعمت خانوادگی خدا نے ان کو عطا کی تھی, قربان کرنے کا مطلب خدا کے رستے میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس دنیاوی نعمت کو کنورٹ کر لیا اخروی نعمت اور سرمائے میں. کہ جو چیز ایک ٹیمپرری نعمت کے طور پر ملی تھی, اب وہ چیز ایک دائمی اور ابدی نعمت میں کنورٹ ہو گئی. تو ہم اگر اپنی زندگی میں، ہم اگر اپنی زندگی میں امداد غیبی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر اپنی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنے معاملات، اپنی مشکلات اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے فارمولا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہاں پر دو نکات بس میں آپ کے سامنے واضح کر دوں اور انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو کو میں سمیٹ دوں. دو نکات بس انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ جب ہم استغفار کی بات کرتے ہیں تو ہم زیادہ تر استغفار کے حوالے سے ہمیں امام علی علیہ السلام کا وہ گفتگو سنائی جاتی ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تجھے ایک شخص نے آپ کے سامنے کہا استغفر اللہ، اور آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کیا تجھے پتا ہے کہ استغفار کسے کہتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی چھ شرائط بتائیں کہ جب یہ چھ شرائط حاصل کر لو، ان تک پہنچ جاؤ، تو پھر کہنے کا حق رکھتے ہو استغفر اللہ. اچھا، وہ جو چھ شرائط ہیں وہ ہمیں اتنی زیادہ مشکل لگتی ہیں کہ ہمارے لیے تقریباً، یعنی کہ جن لوگوں نے، اگر وہ حدیث اور اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے دوں، وہ امام علی علیہ السلام کے جو کلمات قصار ہیں یا حکمتیں ہیں نہج البلاغہ میں، ان میں نمبر 417 ہے، اس کا نمبر 417 اس حکمت کا یا اس کلمے کا، جس میں آپ نے استغفار کے بارے میں بتایا. اور اس کی آخری دو شقیں جو ہیں وہ تو ہمیں بہت ہی زیادہ تقریباً امپریکٹیکل لگتی ہیں ہمیں، کہ جو تم نے اپنا خون اور گوشت حرام سے یا معصیت سے یا اللہ کی نافرمانی سے بنا ہے، اس سب کو گھلا دو، اس کو وینش کر دو، اور پھر حلال اور اطاعت خدا میں دوبارہ اپنا خون اور گوشت اگاؤ. یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ، یعنی کہ ایک تو اس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے اور اس پر عمل کرنا تو ہمیں ناممکنات میں سے دکھ رہا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات کی طرف اور توجہ دلا دوں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں، یعنی اس حدیث کو دیکھیں، اس روایت کو پڑھیں، تو امام علیہ السلام کا شروع میں ایک جملہ اور بھی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ استغفار جو ہے وہ مقامات علیین میں سے ہے، اور پھر آپ نے یہ چھ علام نشانیاں بیان فرمائیں. یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کبھی ہم نے بھی دعا کے حوالے سے بات کی تھی کہ دعا اپنی حاجت مانگنے کو نہیں کہتے، بلکہ دعا سوائے طلب قرب الہی کے کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. تو بعد میں مجھے خود اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جملہ شاید میں زیادتی کر رہا ہوں لوگوں سے یہ بات کر کے، کہ کیونکہ ہر انسان اس علیین والے مقامات تک، ان درجات کو طے کیے ہوئے نہیں ہوتا ہے کہ جہاں وہ اس جملے کو یا اس قسم کی باتوں کو کما حقہ سمجھ سکے. تو اسی طریقے سے اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ امام علی علیہ السلام نے جب فرمائی ہیں یہ استغفار کی چھ علامتیں بیان فرمائی ہیں، تو اس میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مقامات علیین میں سے ہے، یعنی جو بزرگ ہستیاں ہیں، جو بزرگی اعلی مقامات ہیں استغفار کے، یہ وہ ہیں. تو کیا استغفار اتنی ہی مشکل چیز ہے؟ کیا استغفار یا استغفر اللہ خدا کی بارگاہ میں کہنا اتنا ہی مشکل ہے؟ تھوڑا سا ہم اس مسئلے کو حل کر لیں، کہ کیونکہ جب ہمیں قرآن سے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر ربکم، زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا بہترین فارمولا ہے جو قرآن ہم کو دے رہا ہے، اور جو ہمارے لیے اس زندگی میں متاع حسن حاصل کرنے کا بہترین رستہ اور راہ ہے. تو کیا یہ واقعاً اتنا مشکل کام ہے جو ہمارے لیے پریکٹیکلی، میں ورچولی بھی نہیں کہوں گا، پریکٹیکلی امپاسبل ہے؟ میں آپ کو امام علی علیہ السلام کے دو جملے اسی نہج البلاغہ میں سے ہی اور سناؤں، کہ ایک یہ حکمت 82 ہے، کہ میں تعجب کرتا ہوں اس پر لمن یقنط ومعہ الاستغفار، میں اس انسان پر تعجب کرتا ہوں کہ جو اپنی زندگی کی مشکلات کے مقابلے میں قنوتیت یعنی مایوسی کا شکار ہو جائے اور اس کے پاس استغفار ہے. تو یہاں اب امام علی علیہ السلام یہ اس استغفار کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو چھ شرائط کی بات کی تھی، بلکہ یہاں پر استغفار کا معنی جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ ہے. استغفار کا معنی یعنی خدا کی طرف پلٹنا، خدا کی طرف توجہ کرنا، خدا سے اس بات کی درخواست کرنا کہ آپ اپنی نظر عنایت اور توجہ میری طرف مبذول کر لیں. اس کے بعد ایک اور جملہ وہی حکمت 83 نہج البلاغہ میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ زمین والوں کے لیے دو چیزیں باعث امان تھیں، ان کے لیے امن عذاب خدا سے امن میں رکھنے والی دو چیزیں تھیں ان کے لیے، ان میں سے ایک اٹھ گئی ایک باقی ہے. جو چیز اٹھ گئی عذاب خدا سے بچانے والی وہ تھے اللہ کے رسول، اور جو چیز ابھی بھی تمہارے پاس باقی ہے وہ ہے اللہ سے استغفار. اور پھر آپ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 کی تلاوت فرمائی کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ خدا ہرگز ہرگز ان لوگوں پر عذاب کرنے والا نہیں ہے اے پیغمبر جبکہ تم ان کے درمیان ہو. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ اللہ اس وقت ان پر عذاب کرنے والا ہے. مَا كَانَ، جیسا مَا كَانَ یہ نہیں اللہ کی سنت نہیں، اللہ یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا، اللہ ان پر کبھی بھی عذاب نہیں کرے گا، ان کو معذب نہیں کرے گا جبکہ وہ استغفار کر رہے ہیں. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، ان سب سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ جس میں ہم اگر ان تمام چھ، جس طریقے سے کہ حقیقی دعا وہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں اس کی، حقیقی دعا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معیار ہے کہ آگ میں پھینکے جانے کے وقت بھی اس کی قربت سے دور نہیں ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو میری مدد کرنے والا ہے وہ مجھ سے زیادہ میرے حال کو جانتا ہے. حقیقی دعا اسی کا نام ہے. لیکن اگر ہم یہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. اسی طریقے سے استغفار بھی حقیقتاً وہی ہے، جو عالی مقامات ہیں استغفار کے وہ وہی ہیں جو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائے ان چھ شرائط کے ذریعے سے، چھ مراحل کے حوالے سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ استغفار کے جو ہماری زندگی کی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے بہترین وسیلے کے طور پر ہم کو دی گئی ہے، وہ ہم بالکل بھی نہیں حاصل کر سکتے یا ہم اپنی زندگی میں اس سے ٹوٹلی محروم رہیں گے. میں اس کے حوالے سے ایک مثال بھی آپ کو دوں اور پھر امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ بھی آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ لوگوں نے اب تو اس واقعے کو اچھے طور سے سماعت فرما لیا ہوگا، جو علی گندابی کا واقعہ تھا کہ اور میں نے لاسٹ ایئر مجلس میں پڑھا بھی تھا تفصیل سے اس کو کہ یہ ایک شخص تھا جو لائک اے تھیف، جو لوگوں کو لوٹ رہا ہوتا تھا اور حمادان کے ایک علاقے میں ایک محلے گنداب کا رہنے والا تھا. بہرحال مجھے وہ واقعہ دہرانا نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ وہ شخص اس نے جب توبہ کر لی اور جناب عباس علیہ السلام کے مصائب کے وسیلے سے وہ تائب ہو گیا، توبہ کر لی اس نے اور وہ نیک راہ پر آئے، تو اس نے اس بات کی نیت کی کہ میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس نجف میں جا کر ایک عرصہ گزاروں گا. اور یعنی حقیقتاً یہ ہوا کہ پھر وہ واپس لوٹ کے نہیں آیا اپنے گھر. تو اس نے اس بات کی نیت کی کہ میں اپنا گھر اپنا ملک چھوڑ کر امام علی علیہ السلام کی طرف روانہ ہوں. رستے میں کسی اور شہر میں وہ پہنچا کہ جہاں پر اس کی بیٹی اور داماد رہتے تھے. اچھا یہ واقعہ جو ہے نا یہ کس نے بتایا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ کیوں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ایک استاد حسین انصاریان کی درس میں میں نے پہلے اس کو دیکھا تھا، جو بہت بڑے عالم اور عارف ہیں، اور ان سے پہلے آیت اللہ جواد انصاری حمدانی، جو بہت ہی عرفا میں ایک بڑی یونیک پرسنالٹی تھے، اور جن کے بارے میں مرزا علی قاضی نے یہ بات کہی تھی کہ اس شخص نے اپنی توحید کو خدا سے حاصل کیا ہے. ہمارے لیے اس قسم کے نام غیر معروف ہیں. آیت اللہ جواد، محمد جواد انصاری حمدانی، تو انہوں نے بھی اپنے ایک بہت قریبی ساتھی کو ایک لیٹر لکھا تھا، اس میں اس واقعے کا حوالہ دیا تھا، اور جو جملے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ان کے جملے، کہ وہ شخص نجف کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اب سے 100 سال سے بھی پرانا واقعہ ہے، تو رستے میں وہ اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے، بیٹی اور داماد کے. داماد کو خاص طور سے ابھی علم نہیں ہے کہ یہ اپنی اس پرانی زندگی سے توبہ کر چکا ہے. داماد نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرانے سے انکار کر دیا کہ نہیں، تم ایک برے شخص ہو، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خاص طور سے کہ جو نسبتاً زیادہ فقہی مزاج رکھتے ہیں وہ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. تو وہ چلا گیا، اس نے اس سے کوئی حیل حجت نہیں کی، قریب میں کوئی مسجد تلاش کی اور وہاں رات کو جا کے سو گیا. علی رات کو اس نے خواب میں دیکھا داماد نے کہ میدان محشر ہے اور وہاں پر علی علیہ السلام ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم سب جب بھی انشاءاللہ اپنی قبروں میں جائیں گے اور اپنے نامہ اعمال کے حساب کے موقع پر حاضر ہوں گے، تو ہم میں سے ہر ایک اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کو ڈھونڈ رہا ہوگا. تو امام علی علیہ السلام اس کو دیکھے، اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا، آپ نے امام علی علیہ السلام نے اپنے منہ کو پھیر لیا اس کی طرف سے، یہ خواب میں دیکھ رہے ہو، سلام کا جواب نہیں دیا. اس طریقے سے کئی مرتبہ اس نے سلام کیا اور آخر میں پریشان ہو کے گویا کہ وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ یا علی بتائیں کہ مجھ سے کون سی ایسی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجھے جواب سلام کے بھی قابل نہیں سمجھ رہے ہیں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ہمارے مہمان کو اپنے گھر سے نکال دیا، تم نے ہمارے مہمان کو اپنے گھر سے نکال دیا. اس نے کہا کون سا مہمان ایسا ہے جو آپ کا تھا اور جس کی میں نے پذیرائی نہیں کی؟ کہا کہ کل رات تمہارے پاس علی گندابی آیا تھا اور تمہارے گھر میں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی اور تم نے اس کو اپنے گھر میں نہیں ٹھہرایا. کہنے لگا یا علی وہ آپ کا مہمان کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ایک برا انسان ہے، وہ تو چور ہے، لٹیرا ہے. آپ نے فرمایا وہ جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو وہ تھا. اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت اور توبہ سے استفادہ کیا ہے اور وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، ہماری زیارت کی نیت سے وہ ہمارا مہمان ہے. اور یہاں پر ہی دعائے کمیل کے وہ جملے پھر ہم کو یاد آتے ہیں، اور یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. یہ جو دعا ہے یہ انسان کے کام آتی ہے، یا سریع الرضا. اس بات کو یاد رکھیے، حقیقتاً اگر میں یہ جملہ آپ سے کہوں کہ زندگی میں سب سے زیادہ مشکل خدا کو ناراض کرنا ہے اور سب سے زیادہ آسان اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں ہے. جتنا ہم اپنی بدکاریوں کو لے کر خدا کی بارگاہ میں خدا کے سامنے ہوتے ہیں اور اس کے باوجود خدا کی طرف سے نعمتیں نہیں رک رہی ہوتی، کتنے گناہوں کے الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں لیکن خدا ہماری زبان پہ منہ پہ تالے نہیں لگاتا، کتنے برے خیالات ہمارے دل و دماغ میں گزرتے ہیں روزانہ کے حوالے سے لیکن خدا ان صفات سے ہم کو محروم نہیں کرتا. سب سے زیادہ مشکل خدا کو ناراض کرنا ہے اور سب سے زیادہ آسان اس ہستی کو راضی کرنا ہے. یا سریع الرضا، کہ وہ شخص کے جس نے اپنی زندگی کے اتنا عرصہ ایک گناہ میں گزارا، لوٹ مار میں، جرائم میں گزارا، لیکن جب اس نے سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی اس کہنے کا مطلب زبان سے کہنے کی حیثیت کیا ہے، عمل سے کہا، اپنی زندگی سے کہا، اپنے زندگی میں تبدیلی لا کے کہا، تو اب وہ شخص امام علی کا مہمان ہے. اب وہ امام علی کی طرف جب زیارت کی نیت سے نکلا ہے اور آخر میں اس کو قبر بھی وہیں ملی حرم امام علیہ السلام، وہ میں بیان کر چکا ہوں یہ واقعہ کیا تھا. تو آیت اللہ جواد انصاری حمدانی جب یہ واقعہ لکھتے ہیں اپنے قریبی ساتھی کو تو اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت، محبت الہی کا حاصل ہونا اس انسان کو جو اللہ کی طرف مغفرت اور توبہ کے لیے پلٹتا ہے، قطعیات میں سے ہے. قطعیات کا مطلب کیا ہے؟ سرٹینٹیز آف لائف میں سے ہے. قطعیات یعنی کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو سرٹن لاز ہیں، ایسے لاز ہیں کہ جو کبھی بھی بریک نہیں ہوں گے، جن میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جن میں کبھی بھی کوئی دوسرا جس کے حوالے سے کوئی آلٹرنیٹیوز نہیں. اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے استغفار. اور قرآن کریم کی زبان پر اگر ہم اعتبار کرتے ہیں، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، تو ہمیں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہے اس کے لیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. لیکن استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا مطلب خدا کے ساتھ مذاق کرنا نہیں ہے، کھیل کھیلنا نہیں ہے. کیونکہ جب خدا نے ہم سے اتنی محبت کا اظہار کیا، جب خدا نے ہم سے ہمارے سامنے یہ پیشکش رکھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی خدا کو اسی اسپرٹ میں جواب دیں گے، نہ کہ اس محبت آمیز پیشکش کو کوئی کھیل بنا لیں گے. کہ یعنی کھیل بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہمیں پتا ہے کہ اولیاء خدا ہم ہر وقت ہماری شفاعت کرنے کے لیے تیار ہیں. جب بھی ہم نادم ہو کر ان کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو جیسے امام حسین علیہ السلام کا واقعہ حر کے ساتھ ہے، تو یہ خالی ون آف ایونٹ تھوڑی ہے، یہ سنت معصوم کی کہ امام حسین علیہ السلام نے حر کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کیا تھا کہ ذرہ برابر حر کو شرمندہ نہیں ہونے دیا. یہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے کہ یہ تم اس کا سبب بنے ہو کہ آج ہم اس حالت میں. یہ جو ہمارے لیے قتل اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اس کا ذریعے تو جملے بہت ہی دور کی بات ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے حر کو شرمندہ تک نہیں ہونے دیا. یہ سنت ہے اللہ کے نمائندوں کی، یہ سنت ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اس محبت کو کھیل بنا لیں کہ آج ہم نے گناہ کیا، پھر اس کے بعد ہم کہے کہ جی معاف کر دیں، میری شفاعت کر دیں، انہوں نے کر دی، قلم پھر اسی جگہ پہ پہنچ گیا، اس کے بعد انہوں نے پھر شفاعت کر دی، پھر ہماری مغفرت ہو گئی، تیسرے دن ہم اسی جگہ پہ پہنچ گئے. تو اگر یہ کھیل بن جائے تو پھر انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. تو اگر تم نے اس طریقے سے اس کو منہ موڑ لیا، اگر تم خدا کے ساتھ، کیونکہ خدا کے ساتھ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ٹرکری کی یا مختلف قید و مکر کی، فریب کی، اس کی گنجائش خدا کے ساتھ نہیں ہے. یعنی خدا کی اگر محبت بے انتہا ہے، تو پھر خدا کے ساتھ جو اس قسم کا سلوک کرے تو پھر خدا کی ناراضگی کی بھی تاب کوئی نہیں لا سکتا. تو مختصراً اگر میں اس بات کو عرض کروں کہ استغفار حقیقتاً اتنا مشکل نہیں ہے، یعنی کہ وہ استغفار جہاں سے خدا ہمیں قبول کرے اور جہاں سے ہماری زندگی کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں، وہ اتنا مشکل نہیں. بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے خدا ہمارے سوال کو بھی دعا مان لیتا ہے، ہم اپنی پوری زندگی میں شاید کبھی بھی حقیقی دعا نہیں کرتے، کبھی بھی ہم اپنی زندگی میں خدا کو اس طریقے سے نہیں پکارتے کہ اپنی ذات اور اپنی حاجتوں کو الگ کر کے خدا کو پکارے، لیکن اس کے باوجود جتنا بھی ہم مانگتے رہتے ہیں خدا اس کو بھی بطور دعا قبول کر لیتا. تو اسی طریقے سے میں اگر بات کو سمیٹ دوں اپنی تقریر کے حوالے سے، میں اگر آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ استغفار کیا ہے حقیقتاً، کہ انسان اگر کبھی اپنے آپ کو دنیا سے اور لوگوں سے، کیونکہ یہ دو جو چیزیں ہیں نا، لوگوں کی صحبت اور ان کا پریشر اور دنیا کا دباؤ، یہ انسان کو اپنا آپ نہیں دیکھنے دیتے. ان کی وجہ سے ان کے چکر میں پھنس کر انسان خود اپنی ذات کے مشاہدے سے محروم رہتا ہے. اور بہت سارے انسان ایسے ہیں، نعوذ باللہ، جو شاید زندگی میں پہلی دفعہ اپنے آپ کو دیکھیں گے قبر میں اتر کے کہ میری کیا حالت ہے اور میں نے اپنے آپ کو کیا بنایا. لیکن انسان کو اگر اس بات کی توفیق ہو کہ اپنے آپ کی طرف نظر کرے اور اپنی ذات کی بری حالت کو دیکھ کر رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، دل دکھ جائے کہ میں نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا ہے، خدا نے مجھے کیا صلاحیتیں دی تھیں، خدا نے مجھے کس مقصد کے لیے خلق کیا تھا. وہی جو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، علیین، خدا نے تمہیں مقام علیین کے لیے خلق کیا. لیکن اگر اپنی حالت، اپنے نفس کی حالت کو دیکھ کر دل رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اس وقت بندہ اپنے ہاتھ بلند کرے، اس کے دل سے یہ آہ نکلے کہ اے میرے رب، کہ تیری محبت ایسی محبت ہے کہ دنیا میں کسی ماں کی محبت اس کے مقابلے میں نہیں ہے. اے میرے رب، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے اپنی آغوش میں لے لے. کہ جس طریقے سے کہ ماں جب کسی بچے کی دھیان رکھتی ہے، جب بچہ اپنے آپ کو گندا کر لیتا ہے، جب بچہ اپنے آپ کو چوٹ لگا لیتا ہے، اور اس کے بعد جب ماں کو چیخ کر پکارتا ہے، اسے چھوٹے بچے تو ماں بول بھی نہیں سکتے، ان کا رونا، ان کا صدا دینا ہی ماں کے لیے بہت ہوتا ہے. تو کس طریقے سے ماں لپک کر اسے اٹھاتی ہے، اس کو اپنی گود میں لیتی ہے، اس کی گندگی کو صاف کرتی ہے، اس کو دوبارہ پرسکون کر دیتی ہے، یہ مغفرت ہے، اس کا نام مغفرت. تو اگر مومن ہے، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خدا کی محبت ہر ماں کی محبت سے زیادہ ہے، دنیا کی کوئی ماں اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اگر انسان کے دل میں یہ دکھن اور چبھن پیدا ہو جائے اپنی حالت کو دیکھ کر، اور دل میں سے یہ آہ نکلے کہ اے میرے رب، مجھے اپنے دامن میں سمیٹ لے، یہ حقیقی استغفار. اور ایسا کرنا ہم سب کے لیے پاسبل ہے، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل معاملات نہیں ہیں. لیکن اس کے لیے فقط دو چیزیں چاہیے. ایک یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو، اپنی ذات کی طرف توجہ رکھتا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان دھوکہ نہ دے، انسان کے اندر، انسان کے دماغ میں دھوکے والی سوچ نہ ہو. دھوکے والی سوچ کا مطلب کیا ہے کہ جس میں ڈس آنیسٹی نہ ہو، واقعاً سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اپنا جائزہ لینے میں بھی دھوکہ نہ کریں، اور خدا سے مانگنے میں بھی دھوکہ نہ کریں کہ میں انشاءاللہ اپنی پوری کمزوری کے باوجود پورے خلوص کے ساتھ تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں پوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ دوبارہ اس غلطی کو نہ کروں، دوبارہ اپنے آپ کو خراب نہ ہونے دوں. یہ وہ استغفار ہے جو ہم سب کے لیے پاسبل ہے. کہ اگر ہمیں وہ چیز مشکل لگتی ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو 6 شرائط ہیں ان تک پہنچنا ہمیں عملاً بہت دشوار لگتا ہے، تو یہ بہت زیادہ دشوار نہیں ہے. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء کی پرخلوص صدا بلند کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. تو جو بات ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ یہی کہ زندگی کے مسائل اور اس کو عملاً تجربہ کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ جتنی بھی بات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے یہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. یعنی کہ میں پوری کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوئی بات خالی تھیوری یا نظریے تک نہ رہے, اس کو تجربہ کر کے دیکھیں کہ اگر ہم وہ جو حقیقی پرخلوص استغفار ہے اور پھر اتوب الیہ کہ اے خدا تیری طرف پلٹتا ہوں, میں تیرے رستے سے دور ہو گیا ہوں, میں تیری طرف پلٹتا ہوں, مجھے ولایت معصومین ولایت اہل بیت کے دامن میں لے لے, مجھے ایسا بنا دے کہ ولایت اہل بیت کی شفاعت نصیب ہو دنیا میں, آپ دیکھیں آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں, آپ کے دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں نہیں. کیونکہ قرآن کریم ہم کو جو بات عرض کر رہا ہے, اولاً دنیا کے مسائل حل ہونا ہے, اور اس بات کو بھی بار 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 ہمیں اپنے ذہنوں میں دہراتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کچھ بہت بڑی غلط فہمیاں اور مس کنسپشنز جو ہمارے سامنے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مومن کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ دنیا میں اس کے کچھ بھی حالات ہوں. بالکل اہمیت ہے, بالکل اہمیت ہے کہ اگر ہماری زندگی میں وہ پورا ماحول نہیں بن رہا ہے کہ جہاں پر ہم اسلام کے اور دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں, تو یہ فقط دنیا نہیں خراب ہو رہی ہے, یہ آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. اس لیے دنیا کی زندگی کا منظم ہونا, پاک ہونا, طاہر ہونا, معاشرے کے ظرف کا پاک ہونا, یہ تمام کی تمام چیزیں واجبات میں سے ہیں. یہ وہ معاملات نہیں ہیں کہ جس کو ہم سمجھیں کہ ہاں چلتا ہے, یہ بھی چل جائے گا وہ بھی چل جائے گا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, اور انہی تمام معاملات کو اجاگر کرنے کے لیے انشاءاللہ کل سے جو جس سلسلہ مجالس کا آغاز کریں گے کہ جس کا عنوان ہم نے اس طریقے سے رکھا ہے کہ کربلا کے بعد احیاء اسلام احیاء دین, یا حقیقتاً جو بات تھی کہ ری وائٹلائزیشن کا جو میں نے ایک نام چوز کیا تھا, ورڈ ری وائٹلائزیشن مطلب ری انرجائزیشن, کیونکہ اسلام تو ہمیشہ زندہ ہے, احیاء کا ورڈ حقیقتاً درست نہیں ہے. اسلام کبھی بھی میت نہیں ہوتا ہے کہ اس کو حی کیا جائے, لیکن ری وائٹلائزیشن دوبارہ اسلام کو قوی اور توانا بنانا, اسلام کے چہرے پر جتنے زیادہ پردے ڈال دیے گئے تھے ان پردوں اور نقابات کو ہٹا کر اسلام کی حقیقی شکل و صورت کو اجاگر کرنا, تو وہ ری وائٹلائزیشن انشاءاللہ کل سے اس پہ بات کریں گے. تو اس قسم کے موضوعات وہاں پر انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے. امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے قیام کا آغاز کیا, یا یوں کہہ لیں کہ بنو امیہ کی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کیا, تو وہاں بھی اصل جو مقصد تھا جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سامنے ان تعلیمات اسلام کو سامنے لانا کہ جن میں سے ایک بہترین سبق کربلا کا یہ ہے کہ انسان اپنے دنیاوی سرمایے کو اخروی سرمایے میں کیسے کنورٹ کرتا ہے, اور دنیا کا سرمایہ اسی وقت متاع حسن ہوتا ہے جب آپ کو یہ ہنر معلوم ہو کہ اس کو آپ اپنے اخروی دولت میں کیسے بدل لیں گے, ورنہ لہو لعب ہے. اس اصول کو یاد رکھیں کہ دنیا میں جو بھی چیز آپ کے پاس ہے ان میں سے ہر ایک کو, اپنی مال کو, اپنے اولاد کو, اپنی شہرت کو, اپنی نالج کو, ہر چیز کو آپ آخرت کی دولت میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ہنر معلوم ہے, اگر آپ کے دین میں یہ اسکل موجود ہے, آپ کی وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ متاع حسن ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ انسان کے لیے جو کچھ بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہے اور ہم فقط اور فقط اس کو دنیا کی زندگی میں ہی لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور یہیں پر آ کر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, تو پھر وہ لہو و لعب ہے، وہ زینت اور تفاخر اور تکاثر ہے. اور اس کی مثال قرآن کریم نے کیا دی ہے؟ اس کی مثال دی ہے کہ فصل ہے، اگتی ہے، لہلہاتی ہے، زرد پڑتی ہے، چورا چورا ہوتی ہے، بکھر کے ختم ہو جاتی ہے، وہ متاع حسن نہیں. کربلا کا جو درس ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی دو اولادوں کے حوالے سے، اپنی دو اولادوں کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ یہ بات کی کہ یہ میری طرف سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ شاندار قربانیاں ہیں راہ خدا میں. اور ہمیں یہ سبق بھی بار بار اپنے سامنے دہراتے رہنا چاہیے اپنے ذہن میں کہ امام حسین علیہ السلام کے مجاہدے کا جو بے مثال اثر ہے، یہ اس جہاد کے اندر پائی جانے والی للہیت کی بنا پر ہے، نہ کہ فقط لوگوں کے مقتول ہونے کی بنا پر. وہ دو بے مثال قربانیاں کون سی ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے پاس سے دیں، اپنے پاس سے دیں؟ ایک جناب علی اکبر ہیں اور ایک بی بی سکینہ، یا ان کا نام بھی شاید فاطمہ ہی تھا کیونکہ سکینۃ الحسین ان کا لقب تھا، کہ حسین کے قلب کو سکون دینے والی. جناب علی اکبر وہ اولاد ہیں امام حسین علیہ السلام کی کہ جنہیں آپ بے انتہا بے انتہا محبوب رکھتے تھے، اور جب بھی حجت خدا کسی انسان کو محبوب رکھے تو اس کا لازمی سبب اس انسان کے ذاتی کمالات ہوتے ہیں الاللہ. اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ ایک امام اپنے کسی بیٹے کو، کسی اولاد کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو غیر معمولی طور پر چاہتے ہیں، اس کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ محبت جذباتی محبت نہیں ہوتی ہے کبھی بھی. یعنی جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا بہت زیادہ محبت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے، حضرت عباس علمدار کے لیے اگر یہ جملہ آتا ہے کہ اے بھائی تمہارے جانے سے میری کمر شکستہ ہو گئی، اور اس محبت کا اظہار، تو یہ جذباتی محبت نہیں ہے. حجت خدا ہمارے طریقے سے جذباتی کلمات عطا نہیں کرتے ہیں. تو جب جناب علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام اس غیر معمولی محبت کے ساتھ اپنے سے قریب رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر وہ صفات موجود ہیں. اور اس کا ایک مظاہرہ کب ہوتا ہے کہ جیسے روایات میں آیا کہ دوران سفر کربلا مقام طالبیہ پر امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما ہے، کرسی پر آپ پر حالت منامیہ طاری ہوتی ہے. حالت منامیہ یعنی انسان بیداری کی کے عالم میں خواب کی حالت میں چلا جاتا ہے. تو ذرا سی دیر کے بعد آپ دوبارہ، آپ کو افاقہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے جملہ آپ کی زبان پر آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اس جملے کی ادائیگی کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اس حالت منامیہ میں میں نے ایک منادی کو ندا کرتے ہوئے سنا کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھایا جا رہا ہے، موت کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے. پاس حضرت علی اکبر کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اس جملے سے آپ کو معیار کا اندازہ ہوگا، اور اس جملے سے آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ معصوم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. جناب علی اکبر نے پوچھا ہے بابا جان ہم حق پر نہیں ہیں، یہ دو جملے بظاہر سازگار نہیں ہیں کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے ابھی ایک منادی کو ندا دیتے ہوئے سنا کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جناب علی اکبر اس کے جواب میں پوچھ رہے ہیں کہ اے بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹا کیوں نہیں، ہم اگر حق پر نہیں ہیں تو ہمارے سوا اور کون حق پہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اب اس کا ریزن سمجھ میں آیا کہ یہ بات کیوں کہی گئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اے بابا جان, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ جائے اگر ہم حق پر ہیں. یہ بہت, یعنی کربلا کے واقعات میں کچھ جملے ایسے ہیں جو انتہائی انتہائی عارفانہ ہیں, انتہائی اس کے اندر گہرائی ہے کہ اے بابا جان اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا پڑیں. اور یہی علی اکبر ہیں کہ جن کو عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے اپنی بارگاہ میں اپنے خاندان میں سب سے پہلے روانہ کیا, جناب علی اکبر کو بلایا اور کہا فقدم ولدی, اے بیٹا جاؤ خیموں میں جاؤ, پھوپھی سے مادر گرامی سے دیگر مخدرات حرم سے اجازت لو. اور جیسا کہ واقعات میں یہ جملہ آتا ہے کہ جناب علی اکبر کو خیموں سے نکلنے میں دیر لگی. اور کیوں دیر لگی؟ اس کی وجہ امام حسین علیہ السلام کے جملوں سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو میدان جنگ کی طرف روانہ کیا تو آپ نے ان سے تو ایک جملہ کہا کہ اے بیٹا جب تم جا رہے ہو تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مڑ کر اپنا چہرہ دکھاتے جانا. اب امام حسین علیہ السلام کی اس فرمائش کے دو مطالب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی محبت آپ پر غلبہ کر رہی تھی اور بیٹے کا میدان جنگ میں بھیجنا آپ کے لیے شاق اور دشوار تھا کہ جس کی بنا پر آپ یہ فرمائش کر رہے تھے کہ اے بیٹا اپنے چہرے کو مڑ مڑ کے دکھاتے رہنا. یا دوسری وجہ وہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اے خدا آپ کے آگے تھوڑا آگے جانے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا کہ اے بار الہ تو گواہ رہنا کہ میں اپنے اس فرزند کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں, پیش کر رہا ہوں کہ جو اپنے خلق میں, اپنی خلق میں اور اپنے نطق میں تیرے پیغمبر کے مثل ہے, اس سے زیادہ اشبہ, اس سے زیادہ شبیہ تر تیرے پیغمبر سے خلق اور خلق اور نطق میں اور کوئی نہیں. تو شاید امام حسین علیہ السلام کی یہ نیت ہو کہ جو شبیہ ہے پیغمبر ہے, کہ جب بھی اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت کا دل چاہتا تھا تو جس چہرہ نازنین کی زیارت کر لیتے تھے اس کی زیارت زیادہ سے زیادہ ہو جائے. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمائش کی کہ اے فرزند جب میدان کی طرف جاؤ تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے چہرے کو دکھاتے رہنا. جناب علی اکبر میدان میں تشریف لے گئے, وہاں جہاد میں مشغول ہوئے, منافقین کو واصل جہنم کرنا شروع کیا, لیکن شاید یہ خواہش کہ شبیہ پیامبر کی زیارت ایک دفعہ اور نصیب ہو جائے خیمے میں موجود بیویوں کے دلوں میں بھی شدت کے ساتھ موجود تھی. جب وہاں سے اس تمنا کا اظہار ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اکبر کی ماں اپنے دامن کو خدا کی بارگاہ میں پھیلا دو, کیونکہ میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ خدا ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا. اور جو جملے ہیں عجیب کہ جن جملوں کے ساتھ دعا کی کہ اے حاجرہ کو اسماعیل کے ساتھ ملانے والے, اے یعقوب کو کی طرف یوسف کو لوٹا دینے والے, میرے یوسف کو بھی ایک دفعہ میرے پاس واپس بھیج دے. یہ دعا قبول ہوئی. جناب علی اکبر کچھ دیر کے لیے دوبارہ امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں. بیبیاں ایک مرتبہ علی اکبر کے قیافے کی, اس نورانی چہرے کی زیارت کرتی ہیں, لیکن اب یہ وہ نورانی چہرہ نہیں ہے کہ جس حالت میں آپ تشریف لے گئے تھے, بلکہ اب جسم پر زخم ہیں, اب چہرے پر خون کی دھاریں ہیں. امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ بیٹے کو رخصت کیا اور تھوڑی دیر کے بعد میدان سے یہ صدا آئی، اے بابا میں گھوڑے سے زمین پر آ گیا ہوں، میرا آخری سلام قبول کریں۔ امام حسین علیہ السلام والہانہ بیٹے کے دم توڑتے ہوئے جسد کی طرف روانہ ہوئے، بالآخر بہت مشکلیں بسیار بیٹے کے سرحانے پہنچے، دیکھا کہ سینے میں برچھی کا پھل پیوست ہے، جسم پورا خونی ہے، جسم پورا خون سے تر بتر ہے۔ بیٹے کے سر کو اٹھاتے ہیں، اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ اے بیٹا مجھے تمہارے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ اس برچھی کے پھل نے تمہیں بے انتہا درد میں، بے انتہا کرب میں مبتلا کیا ہے، ایک دفعہ مجھے کوشش کرنے دو کہ شاید میں اس کو تمہارے جسم سے جدا کر دوں اور تمہیں سکون دے دوں۔ نہ معلوم کس طرح امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کے جسم کو دوبارہ زمین پہ رکھا ہوگا، کیا خدا سے دعا مانگی ہوگی، اپنے پدر بزرگوار، اپنی مادر گرامی کو یاد کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد برچھی کے پھل کو علی اکبر کے سینے سے نکالا۔ برچی کا پھل تو الگ ہو گیا لیکن اس کے ساتھ علی اکبر کے جگر کا ٹکڑے بھی جسم سے جدا ہو کر برچی کے پھل کے ساتھ آ گئے۔ اس وقت ان آخری لمحات میں جناب علی اکبر نے انتہائی سکون کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو خدا حافظ کہا اور کہا کہ اے بابا جان، یہ نانا رسول اللہ ہیں جو بہشت کا جام لے کر میرے سرحانے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیٹا اپنی پیاس کو اس سے بجھا لو، اور حسین کو یہ پیغام دے دینا ہماری طرف سے کہ اے حسین ہمارے پاس پہنچنے میں جلدی کرو کیونکہ بہشت تمہارے شوق میں ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ پروردگار عالمین سے خصوصیت کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے دین کی معرفت کو اس حد تک ترقی دے کہ جہاں ہمارے اعمال، ہمارا کردار خصوصیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور جو کچھ بھی ہم اگر اپنی حاجت کے عنوان سے، اپنی دعاؤں کے عنوان سے، طلب استغفار کے حوالے سے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں تو خدا ہمیں قبول کرے، اور خدا کی طرف سے وہ نہ ہو کہ ہمارے لیے رد یا محرومی ہو۔ پروردگار عالمین ہم سب کو اس مرحلے تک پہنچائے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے جتنی بھی مشکلات ہیں ہمارے معاشروں میں، ہماری زندگیوں میں، اور اسی لیے میں نے خاص طور سے اس موضوع کا انتخاب بھی کیا تھا کہ اگر انشاءاللہ یہ ایک حقیقت ہمارے سامنے اجاگر ہو تو ہم سب اجتماعی طور سے اگر استغفار کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو خدا کی بارگاہ میں کریں تو انشاءاللہ آپ یقیناً اس کے اثرات دیکھیں گے۔ تو ہمارے لیے جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں، یہاں پر الگ قسم کے مسائل اور مشکلات ہیں، ہمارے اپنے ممالک میں، پاکستان میں، جیسے میں نے خاص طور سے بھی بات کی تھی، پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر، اور ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے لیے جو بڑھتی ہوئی پریشانیاں ہیں، ان سب کو رب العالمین جلد از جلد ان مسائل کو حل کرے۔ اور مسائل کو حل کرنے کا اصل ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہمارے ذریعے سے مسائل حل ہوں، کیونکہ مسائل حل ہونے کا اس طریقے سے فائدہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی پرانی حالت پر باقی رہیں، تو اس طریقے سے پرابلم کبھی بھی سالو نہیں ہوتی۔ یعنی خدا ہمیں اتنا بہتر کر دے کہ ہمارے لیے یہ مشکلات محو ہو جائیں، ایواپوریٹ ہو جائیں۔ تو خصوصیت کے ساتھ اس کو یاد رکھیے گا ان تمام مومنین کو, کیونکہ پاکستان میں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کافی ایک مشکل مرحلہ بن چکا ہے کہ کیونکہ اب لوگوں کو ساری باتیں پتہ چل چکی ہیں اور ایسے نادان افراد ہیں کہ جو اسلام کا یا اس کا کھل کے برملا اظہار کرتے ہیں, وہ چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں, اور وہاں پر ایسی لابیز موجود ہیں کہ جو باقاعدہ حکومتی سطح پر اس مسئلے کو اچھال رہی ہیں اور ہم لوگوں کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر رہی ہیں. تو اس کو آپ خصوصیت کے ساتھ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کو جلد از جلد فرو فرمائے اور اس مشکل سے, اس مصیبت سے ہم سب کو نجات دے. اور اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی جو مومنین اور مسلمین کے لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں ان کو بھی جلد از جلد حل ہو جائے. اور ابھی حال میں ہی جو ایک نیا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس میں اسرائیل سمجھ لیں کہ اب بلاد اسلامی میں بھی داخل ہو گئے, نہ معلوم اب اس سے کیا مصائب آئیں گے ہمارے لوگوں پر. خدا اس کے بھی اثرات بد سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو بہرحال اسی لیے میں نے درخواست بھی کی تھی کہ آپ چاہے زیارت عاشور پڑھیں یا دعائیں جوشن کبیر اور دعائیں جوشن صغیر پڑھیں یا دعائیں القمہ پڑھیں, لیکن ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو بے خبر نہ رکھیے گا اور ان تمام دعاؤں کو اپنے لیے اپنی مناجات کا لازمی حصہ بھی بنائیں, کیونکہ مل کے جب ہم دعا کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں پرخلوص حاجتیں اجتماعی طور پہ جاتی ہیں تو اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. تو ان تمام گزارشات کے ساتھ اور آپ تمام حضرات کے ایمان میں ترقی اور اضافے کی تمنا اور دعاؤں کے ساتھ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.
اللہ صلی علی محمد وآلہ. ماتم حسین.